أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان. والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في العربين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والقرآن المجيد: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سوفی جسٹس اور سماجی انصاف کے حوالے سے آج جو چوتھی گفتگو ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ بچوں کے لیے گفتگو ذرا مشکل ہو رہی ہوگی، تکلیف ہو رہی ہوگی. پہلے کہ میں جس عنوان کو پیش کر رہا ہوں وہ پختہ عمر کے لوگ، بڑی عمر کے لوگ، تجربہ کار لوگ زیادہ بہتر طور پر سے سمجھ پائیں گے، زیادہ بہتر طور پر محسوس کر سکیں گے. اگرچہ درمیان میں بہت مختصر کی چھوٹی چھوٹی مثالیں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر وہ مثالیں میرے موضوع سے مرتبط ہوتی ہیں تو بہت چھوٹی ہوتی ہیں، ان ممکنہ سے فقط انہیں مثالوں کے بچے محسوس ہوتے ہیں. اگرچہ بچے مکتب میں یہ ضرور پڑھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، انبیاء اللہ 24,000 ہیں، ائمہ 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، پروردگار عادل ہے، اس لیے اصول دین میں 5 چیزوں کا تذکرہ کیا ہوتا ہے: اول توحید، دوسرے عدل یا عدالت. تو عدل کا ایک چھوٹا سا خاصا ان کو بتایا ضرور جاتا ہے، ان کو بتایا ضرور جاتا ہے کہ عدل کیا چیز ہے، مگر یہ بحث اتنی دقیق بحث ہے. جیسے کل میں نے آپ کے سامنے گزارش کی کہ زمانے میں ایک صدی پوری اس بحث میں لوگ الجھے رہے اور بڑے بڑے علماء بحث میں الجھے رہے کہ کیا پروردگار عادل ہے یا عادل نہیں. پروردگار نے جن چیزوں کا حکم دے دیا ہے بس وہ چیزیں عدل بن گئیں، وہ چیزیں حق بن گئیں، یعنی ایسا نہیں تھا. وہ چیزیں پہلے سے حق تھیں، وہ پہلے سے صحیح تھیں، پہلے سے صحیح اور حق تھی، اس لیے پروردگار نے ان چیزوں کا حکم دیا. پروردگار کبھی غلط چیزوں کا حکم دے ہی نہیں سکتا، وہ ہمیشہ صحیح چیزوں کا حکم دے گا. جو نظریہ قائم ہو گیا تھا اشاعرہ کے درمیان, اس کے تحت کو جو کچھ وہ چاہیں دین میں شامل کر لیں, چاہے کتنی ہی بری چیز ہو اگر دین میں شامل ہو گئی تو اس کو اچھا سمجھنا پڑے گا. اور دین میں شامل کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ دین میں شامل کرنے کا اختیار یا تو علماء کے پاس ہے یا حکمران کے پاس ہے. چنانچہ حکمران کسی چیز کو بھی دین میں شامل کر دیں تو چیز صحیح ہو جائے گی. آپ نے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا کہ کربلا کے میدان میں بھی یزیدی فوج کے افراد جو لڑنے آئے تھے, جب ان سے پوچھا گیا کہ ارے بھائی تم کیا کر رہے ہو, کتنا بڑا غضب دھا رہے ہو, فرزند رسول کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہو, ذرا سا سوچتے نہیں, ذرا سا غور نہیں کرتے؟ ہم بالکل غور کر رہے ہیں, ہم بالکل سوچ رہے ہیں. کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ تو ہم تو ٹھیک قرآن پر عمل کر رہے ہیں. ان کا جواب یہ تھا, ارے بھائی یہ کون سا قرآن پر عمل ہوتا ہے؟ فرزند رسول کو تم قتل کرنے آئے ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ قرآن کا؟ جی جی بالکل قرآن پر عمل کر رہے ہیں, اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اولی الامر کہاں ہے؟ یہ یزید الامر کہاں ہے. اس طرح سے جو چیز چاہیے انہوں نے دین میں داخل کر دی, چاہے کتنی ہی دفتر چیز تھی وہ انہوں نے دین میں داخل کر دی اور دین کا حصہ بنا دیا. چنانچہ اب یہ عنوان ان کے یہاں سے بالکل غائب ہو گیا کہ پروردگار عادل ہے. نہیں, عادل نہیں, بس جو پروردگار کا جی چاہتا ہے تب المن یشاء, یب المن یشاء, جو خدا کا جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے. چنانچہ عین ممکن ہے کہ دین میں اچھی باتیں شامل کر لے, عین ممکن ہے کہ دین میں بری باتیں شامل کر لے. ہاں بری بات پہلے ہوگی مگر جب دین میں شامل ہو گئے تو اچھی بات ہوگی. یہ نقطۂ نگاہ ضرور یاد رکھیے حجبان مطلب, جبکہ ہمارا نقطۂ نگاہ کیا ہے؟ نہیں, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. پروردگار جو چیز بھی دین میں شامل کرے گا, انجام دینے کا حکم دے گا, وہ یقیناً اچھی ہوگی تب انجام دینے کا حکم دے گا, بری چیز کے انجام دینے کا حکم دے گا نہیں. کبھی ناممکن بات ہے کہ پروردگار غلط چیز کے انجام دینے کا حکم دے. تو حجبان مطلب اگر یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جو چیز بھی دین میں انجام دینے کے لیے کہی گئی ہے وہ 100% اچھی چیز ہے تو اب اعتراض نہ کریں, دین کی تعلیمات پر اعتراض نہ کریں کہ بھائی داڑھی رکھنا کیوں ضروری ہے, حجاب کرنا کیوں ضروری ہے, نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے, خون دینا کیوں ضروری ہے, قرآن کی تلاوت کرنا کیوں ضروری ہے. یہ اس طرح کے جتنے اعتراضات ہیں وہ بیکار ہو جاتے ہیں, کام پہلے ہو جاتی ہے. اس لیے یہ شدہ طے شدہ چیز ہے, یہ چیز اچھی تھی لہٰذا پروردگار نے دین میں شامل کی ہے, پروردگار نے دین میں شامل کی ہے, تو اس میں ہمارا یقیناً بہت بڑا مقام ہے, چاہے ہم اسے نہ سمجھیں. میں اکثر ایک مثال پیش کیا کرتا ہوں, ذرا ایک سوال سنیں محمد والے. جناب موسیٰ کا لشکر پریشانی میں مبتلا ہو گیا اور 40 سال تک ان کو اپنی منزل کا پتہ نہ چلا, جب ان کو جانا تھا راستہ بھول گئے, اللہ کے نبی چاہتے ہیں مگر اس کے باوجود راستہ بھول گئے. آزمائش تھی, 40 سال تک ایک چہرہ میں رہے اور ایسے چہرہ میں رہے کہ نہ کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں تھی. موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا کہ بھائی اپنے خدا سے کہو کہ ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرے, پروردگار نے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا اور بہترین کھانے پینے کا انتظام کیا. وہ کہتا منو سلوا, آپ جانتے ہیں منو سلوا کا انتظام کیا, منو سلوا کا انتظام کیا, بہترین قسم کا کھانا ہو سکتا تھا, اس سے بہتر دنیا کا کوئی کھانا آپ سامنے لے کے آ جائیں, اس سے بہتر کھانا نہیں ہو سکتا. آپ چاہے اچھے سے اچھے ریسٹورینٹ, اچھے سے اچھے ہوٹل, اچھے سے اچھے فاسٹ فوڈ والے, ان تمام کا کھانا جمع کر لیجیے ایک طرف, منو سلوا ایک طرف. کہاں منو سلوا اور کہاں کی تاریخ سے بہترین چیز تھی, مگر کیا کہا موسیٰ کی قوم نے کہ نہیں بھائی ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں تو کچھ اور چاہیے. تو پروردگار ان کو منو سلوا عطا کر رہا ہے مگر اس کے باوجود قوم منع کر رہی ہے ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں تو دوسری چیز چاہیے. یاد رکھیے کہ اگر موسیٰ کی قوم پر ہم اعتراض کرتے ہیں, ان کو ذرا برا بلا کہتے ہیں, یہ کیسی قوم تھی پروردگار آسمان سے منو سلوا نازل کر رہا ہے اس کے باوجود اس کا انکار کر رہی ہے اور منع کر رہی ہے, یہ کیسی قوم ہے, تو یاد رکھیے کہ جتنی اسلامی عبادات ہیں، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکات، یہ حوم، یہ دوسری عبادتیں، یہ جتنی ہیں، یہ سب کی سب من و تقوا ہے جو ہمارے نبی کا نبی ہے. یہاں اعتراض کرنے کی گنجائش ہے، بہت بہترین چیزیں ہیں جو دین میں شامل کی گئی ہیں. اور یہ زمانے جاہلیت کے لوگوں کا طور طریقہ تھا کہ ہر بری چیز کا الزام وہ اللہ پر ڈال دیا کرتے تھے. جب ان کو سوال کیا جاتا کہ ارے بھائی تم ایسی پڑھائیاں کیوں کر رہے ہو، اتنا کی پڑھائیاں کیوں کر رہے ہو، زمانے جاہلیت کی بات کر رہا ہے قرآن. پانچ کام کیا کرتے تھے. ان سے جب سوال کیا گیا بولے تم یہ کیا کر رہے ہو، کہتے تھے قالوا ان وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی کام پہ پایا ہے. اچھا ٹھیک ہے بھائی آبا و اجداد. ایک اور نشان سے پیش کرتے تھے واللہ امرنا بہا، اور اللہ ہی نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. پہنچ باتیں، جنسی باتیں، غلط قسم کی باتیں، قتل و غارت کی قسم کی باتیں، ان ساری باتوں کا الزام وہ کس پر ڈال دے؟ واللہ امرنا بہا، اللہ ہی نے ہمیں ان چیزوں کا حکم دیا. اس زمانے جاہلیت کی باتیں تھیں. اور پھر قرآن کا اعلان ہے واللہ لا یامر بالفحشاء، پروردگار کبھی فحشاء کا حکم دے ہی نہیں سکتا ہے. ان کو بدل بات ہے، یہ اس زمانے کے لوگوں کو سمجھایا گیا تھا. پروردگار نے تو انسانوں کے درمیان چھوڑیے، پوری کائنات میں ایسا عدل و انصاف کا نظام قائم کیا ہے کہ اگر آپ ذرا سا غور کریں تو آپ کے عقل حیران ہو جائیں. کیا نظام پروردگار نے قائم کیا ہے؟ عدل و انصاف پوری کائنات میں پروردگار نے قائم کیا. آپ ذرا غور کیجیے، ایک ڈرائیور ہے، بہترین قسم کا ڈرائیور ہے، اسپورٹ گاڑی کا ڈرائیور ہے، اس کے ہاتھ میں آپ اسپورٹ گاڑی دے دیں. آپ بچے ٹی وی میں منظر کو دیکھتے ہوں گے، ریسنگ کار کے، اسپورٹ کار کے، بہترین گاڑی، اسپورٹ گاڑی اس کے ہاتھ میں دے دیں، بہترین راستہ اس کے لیے بنا دیں، شاندار قسم کا راستہ، تو اس میں کسی طرح کی کوئی ٹربل نہ ہو، اور ساری سہولتیں اس ڈرائیور کو دے دیں کہ تمہیں گاڑی چلانی ہے. ایک شرط اس پہ لگا دیں، فرض کیجیے کہ 100 کلومیٹر دور تک جانا ہے اور یہ گاڑی آدھے گھنٹے میں، ریسنگ کار ہے، آدھے گھنٹے میں یہ 100 کلومیٹر تک پہنچا سکتا ہے. راستہ بالکل صاف ہے، بہت عمدہ راستہ بنایا گیا ہے، گاڑی بہت اچھی ہے، ڈرائیور بہت اچھا ہے، ہر چیز بہت اچھی ہے، مگر اس سے ایک شرط لگا دوں کہ 30 منٹ اور 32 سیکنڈ پر تمہیں اس جگہ پہنچنا ہوگا. میں کہتا ہوں یہ کام نہیں کر سکے گا، آپ دیکھیے گا. اور اگر بہترین قسم کا ڈرائیور ہے، بہترین قسم کی گاڑی ہے، بہترین قسم کا راستہ ہے، سب کچھ جو بیسٹ آف دی ٹائم کیا گیا ہے، فقط آپ ایک کنڈیشن لگا دیں کہ 30 منٹ اور 32 سیکنڈ میں آپ کو وہاں پہنچ جانا چاہیے. وہ کہے گا بھائی اس نے سیکنڈ کے حساب میں کیسے کر سکتا. اور پھر ایک مرتبہ کی بات نہیں، اسے کہیں 10 مرتبہ ایسا تمہیں کرنا پڑے گا، اور 10 کی 10 مرتبہ تمہیں ایسا کرنا پڑے گا کہ 30 منٹ اور 35 سیکنڈ میں وہاں پہنچ جاؤ. این ممکن ہے کہ ایک آدھ مرتبہ جب پہنچ جائے، مگر یہ امپاسبل بات ہے کہ ہر ٹائم جتنی مرتبہ یہ کوشش کرے اتنی مرتبہ، ہر مرتبہ کہ ٹھیک ٹائم پر وہاں پہنچ جائے، نہیں پہنچ سکتا. بہترین کمپیوٹرائز کار ہے اس کے پاس، اس نے بہترین ٹریننگ حاصل کی ہے، شاندار قسم کے راستے بنے ہوئے ہیں، بہترین جدید ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، مگر اس کے باوجود یہ نہیں کر سکتا. تو کیا سمجھ نہیں آتا ہے پروردگار نے نظام کیسا بنایا کہ ٹھیک اتنے بج کر اتنے سیکنڈ پر سورج غروب ہوتا ہے، اتنے بج کر اتنے سیکنڈ پر سورج غروب ہوتا ہے، اتنے بج کر اتنے سیکنڈ پر چاند نکلتا ہے، اتنے بج کر اتنے سیکنڈ پر چاند غروب ہوتا ہے. یہ پروردگار عالم نے جو کائنات میں اتنا زبردست قسم کا نظام بنایا ہے اور یہ اتنے شاندار طریقے سے چل رہا ہے کہ ایک مرتبہ بھی یہ مسئلہ نہیں کرتا، ایک مطلب بھی اس میں غلطی پیدا نہیں ہوتی ہے. تو کیا اس سے پروردگار کی عدالت کا نظام بنانے نہیں آ رہا کہ کتنا شاندار قسم کا نظام پروردگار نے آنا لکشم سے اندر بھی رہا انتم نے کل کا مارا بلند پہلے سابق نہ
سورج کو یہ اجازت ہے کہ وہ چاند کو پکڑ ڈالے اور نہیں رات کو یہ اجازت ہے کہ دن سے پہلے آ جائے. اتنے مائنیوٹ کیلکولیشن کے مطابق پوری کائنات چل رہی ہے اور سال ہر سال سے چل رہی ہے اور نہ جانے کتنے سال تک چلتی رہے گی, کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. کتنے عدالت اور شاندار نظام کے تحت پوری کائنات کو پروردگار نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. لعلکم تذکرون تاکہ تم غور کرو. پروردگار کو بالعدل قامت السماوات والارض, یہ عدالت ہی کا نظام ہے کہ جس کا زمین و آسمان قائم ہے. قامت السماوات ایک آسمان کی بات ہی کر رہا پروردگار. قامت السماوات کئی آسمان, سات آسمان مثلا, عدالت کی وجہ سے یہ سارا نظام قائم ہے. تو وہ پروردگار کہ جو پوری کائنات میں اس طرح سے عدالت کا نظام نافذ کر دے اور ایک ایک چیز کے لیے عدالت کا نظام نافذ کر دے, انسانوں کے لیے کیا وہ پرامرش کر سکتا ہے کہ عدالت کا نظام نافذ نہ کرے؟ انسانوں کو بھول جائے گا وہ. دیکھیے ایک مثال اور دھیان رکھیے, آپ کتنی قسم کے مسافر لے کر آئیے, شاندار قسم کے آرٹسٹ ہیں. ان شاندار قسم کے آرٹسٹوں کو آپ یہ کہیں گے دیکھیں آپ کو پرندے کی چونچ بنانی ہے, آپ کو پرندے کا سر بنانا ہے اور آپ کو پرندے کے پر بنانا ہے, جائیے بنائیے. اب یہ پرندے کی چونچ, پرندے کا سر اور پرندے کے بہترین آرٹسٹ ہیں, شاندار قسم کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں, جتنی قسم کا پرندہ بنا سکتے ہیں. ایک چونچ بنا کے آ گیا, ایک سر بنا کے آ گیا, ایک پر بنا کے آ گیا. اب آپ ان تینوں کو ملائیں یہ کبھی میچ نہیں کرتے, کبھی میچ نہیں کر سکتے. حالانکہ بہترین آرٹسٹ ہیں, اپنی پوری صلاحیت انہوں نے سب کی ہے. بہترین آرٹسٹ ہونے کے باوجود, پوری صلاحیت سر کرنے کے باوجود اگر آپ اس تصویر کو ملائیں گے یہ تصویر میچ نہیں کرے گی, گڑبڑ معلوم ہوگی. نتیجہ کیا ہے کہ اگر اس کائنات کا بنانے والا ایک خدا کے علاوہ ہوتا تو کبھی یہ چیزیں میچ نہ کرتی. سورج کس طرح سے جا رہا ہوتا, چاند کس طرح سے جا رہا ہوتا, ستارے کس طرح سے جا رہے ہوتے, پہاڑ کس طرف جا رہے ہوتے, سمندر کس طرف جا رہے ہوتے. لو کان فیہما آلہتن الا اللہ, اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو لفسدتا, پوری کائنات میں فساد دفع ہو جاتا. یہ پروردگار نے پوری کائنات میں ایسا شاندار عدالت کا نظام قائم کیا. جو پروردگار اتنا شاندار قسم کا نظام اپنی کمتر مخلوق کے لیے قائم کر رہا ہے تو افضل مخلوق, افضل ترین مخلوق کے لیے تو عدالت کا نظام قائم نہیں ہوگا. اس کے لیے یہ اہتمام نہیں کیا, بتا کیا ہوگا حضرت مطلب ایسا شاندار اہتمام بتا دیا ہے عدالت کا ہمارے اور آپ کے لیے تو کہ جیسا وجود ہمیں لگتا ہے پروردگار میں, جس طرح کا وجود ہمیں لگتا ہے خارج میں بھی, آؤٹر اسپیس میں بھی, ہماری دنیا میں بھی, اسی کے مطابق باقاعدہ جو ہماری باڈی کی ضرورت ہے, ہماری باڈی کے جو چیزیں درکار ہیں, بالکل ویسا ہی نظام خارج میں بھی بنایا ہے. ایک ایک چیز پر ذرا غور کرتے جائیے, جو میں مثالیں دے رہا ہوں آپ پر, آپ کے سامنے. پروردگار نے آپ کو آنکھیں دی ہیں, آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اگر کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, فکس بائی فکس آپ کے آئیز ہیں تو آپ نزدیک کا بھی بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں, دور کا بھی بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں, جو انسانوں کے لمٹ ہے. ٹھیک ہے, کچھ افراد میری مثال سمجھ رہے ہیں. میں جانتا ہوں کہ بہت ہوشیار قسم کا مجمع ہے میرے سامنے. دور کی چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں اسی انداز سے, نزدیک کی چیزیں بھی اسی انداز سے دیکھ رہے ہیں. پروردگار آنکھیں بنا دیں, مگر ان آنکھوں کو ہمارے اعضاء و زوارے سے جو باہر چیز ہے اس کے ساتھ باقاعدہ میچ کیا ہے, اس کی میچنگ بنائی ہے باقاعدہ پروردگار نے, اور میچنگ کر کے پورا عدالت کا نظام قائم کیا. کیسے آنکھیں پروردگار نے بنائی, آپ کی آنکھیں سکس بائی سکس ہیں, دور کی دیکھ رہی ہیں, نزدیک کی دیکھ رہی ہیں, مگر آپ کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہے جب تک کہ ایسی روشنی میں سر نہ ہو جیسی آنکھ کو چاہیے. تو پروردگار نے آؤٹر اسپیس میں ہمارے لیے ایسی روشنی مہیا کی ہے تو ہم دور کی چیز بھی دیکھ سکتے ہیں, ہم نزدیک کی چیز بھی دیکھ سکتے ہیں. تو آنکھوں کے ساتھ باہر ایسی نیسی بنا دی. پروردگار نے کان ادا کیے, کان کا کام ہے سننا, مگر کان سن نہیں سکتے جب تک کہ ہمارے جسم سے باہر جو چیزیں ہمارے ارد کے فضا میں ہیں وہ اگر کانوں کی میچنگ کے ساتھ نہ چلیں, اس کے ساتھ باقاعدہ عدالت کا نظام قائم نہ ہو تو ہمارے کان نہیں سن سکتے. پروردگار نے کیا نظام قائم کیا؟ پروردگار نے ہوا میں باقاعدہ ویو کا نظام قائم کیا. میں چیز چیز سے تھک رہا ہوں, اگر اس درمیان میں ویو نہ ہو آپ میری آواز نہیں سن سکیں. میں کئی ایسے لاؤڈ اسپیکر لگا دوں, سیکنڈ ایسے لاؤڈ اسپیکر لگا دوں, مگر اگر پروردگار نے ایک دیش کا نظام بیچ میں نہ بنایا ہوتا تو ہم نے تو کوئی نہیں سن سکتا. چنانچہ ایسا عدالت کا سسٹم پروردگار نے قائم کیا ہے کہ جو چیز ہمیں عطا کی ہے بیرونی دنیا میں بھی اس کے ہماری مدد کرنے کے لیے اس طرح کے آداب لگائے. ہم بچپنے کی زندگی گزارتے ہیں, لڑکپن کی زندگی گزارتے ہیں, جوانی کی زندگی گزارتے ہیں, ساری چیزیں گزارتے ہیں, اس کے لیے ہمیں غذا کی ضرورت ہوتی ہے. پروردگار عالم نے ہمارے ماحول میں کیسی غذا رکھی ہے, آپ کسی غذا کو اٹھا کے لے لیجیے, آپ سیب کھاتے ہیں, سیب اگر آپ کھائیں گے تو سیب کو ٹھیک آپ کے معدے کے مطابق بنایا گیا ہے. آپ سیب کھاتے ہیں تو ٹھیک آپ کا معدہ اس سیب کو ہضم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اگر جہنم کی غذا زخم ہوتی تو آپ ایک نوالا کھاتے آپ کا پیٹ پھٹ جاتا, دھیرے دھیرے ہو جاتا, سبھی آنا ہو جاتا. تو پروردگار عالم نے پیٹ ہمیں عطا کیا ہے, یہ ہمارے آداب وار ان سے, مگر یہ آداب جہارے جب تک کہ بیرون دنیا کے ساتھ میچ نہ کریں یہ کام نہیں کر سکتے. تو یہ اعتدال کا نظام پروردگار نے قائم کیا ہے کہ جو ہمیں عطا کیا ہے اس کے لیے بیرونی دنیا میں ایسے وسائل ہو جاتی ہیں کہ جو اعتدال کے ساتھ ہمارا خیال رکھ سکے. یہ پورا نظام بدل گیا. اب پیٹ کھا لیجیے, اب انگور کھا لیجیے, اب روٹی کھا لیجیے, اب روٹی لیجیے, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ آپ کے معدے کے لیے اچھی ہیں, ہضم ہوتی ہیں, اور یہ ساری چیزیں تب آپ فراہم کر دیں. اذان محترم, جو خالق ان ساری چیزوں کا خیال رکھے, ان ساری چیزوں میں ایک اعتدال پیدا کرے, ان ساری چیزوں میں عدالت کا خیال رکھے, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ خود عادل نہ ہو؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ اور پھر دوسری مصیبت یہ آ جائے گی کہ اگر سب چیزیں ہم خدا کو عادل نہ مانیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کے نمائندے ہوں گے وہ بھی عادل ہونا ضروری ہوگا. یہ جائے کہ معصوم ہم کو تصور کریں کہ وہ معصوم ہیں, ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی, ان پر یہ الزام آ جائے گا کہ خدا عادل نہیں ہے, جاگر اس نے جو نمائندے بھیجیں وہ بھی عادل ہونا ضروری نہیں, وہ بھی غیر عادل ہو جائیں تو ہیں. مسلمانوں میں ایسے گروہ ہیں جو کہتے ہیں کہ انبیاء کے لیے عادل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لازمی نہیں ہے کہ وہ مسٹیک سے زندگی یہاں سے بدل کر کے جائیں, ان سے بھی غلطی ہو سکتی, ان سے بھی مسٹیک ہو سکتی. اب میں کیا بتاؤں آپ کو, مسلمانوں کی کتابوں میں ایسی ایسی باتیں لکھی گئی ہیں اور خود رسول سے منسوخ کر کے لکھی گئی ہیں. ایک باقاعدہ چیپٹر قائم کیا گیا ہے, چیپٹر کہ کن کن لوگوں پر اللہ کے رسول نے لعنتیں کی ہیں. ہمارے اور آپ کی بات نہیں, ہم تو تھے ہی نہیں زمانے میں. کون تھے اس زمانے میں, کیا نام ہے ان کا بھائی؟ کچھ لوگ کچھ تو میرا ساتھ ہیں آپ, جو رسول کے زمانے میں تھے, رسول کے ساتھ بیٹھتے تھے, رسول کی باتیں سنتے تھے, رسول کے ساتھ سفر کرتے تھے, کون تھے یہ؟ صحابہ, یہی تھے نا, رسول کے سامنے تو یہی تھے. تو باقاعدہ ایک چیپٹر قائم ہوا ہے انہیں کی کتابوں میں, ایک چیپٹر پورا قائم ہوا ہے کہ انہیں افراد پر اللہ کے رسول نے لعنت کی. پورا چیپٹر ہے, یہ وہ ہیں, پوری فہرست بنائی گئی, جو بھی بات نہیں کرانا, پوری فہرست بنائی گئی کہ ان لوگوں پر اللہ کے رسول نے لعنت کی. اچھا اب کیا ہوا, یہ ہیں مسلمانوں کے بہت بڑے بڑے, اتنے بڑے بڑے کہ آپ کے سپاہی کے تو دو تلواریں لگتی ہوں گی, جنرل کے دو تلواریں لگتی ہوں گی, ان کی پانچ پانچ تلواریں لگی ہوں گی, اتنے بڑے ہیں وہ مسلمانوں کے. اور اتنے بڑے ہو جانے کے بعد اب کیسے ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جائے, چنانچہ وہ حدیث تو ہے اپنی جگہ پر, وہ حدیث اپنی جگہ پر ہیں اور یہ کئی بڑے بڑے لوگوں کے لیے ہیں. تو اب مسلمانوں نے ایک کام کیا جو ہر مقام پہ کرتے ہیں, کیا کہ اگر رسول کے مرتبے کو اتنا بلند رکھا گیا ہے کہ وہ عصمت کی منزل پر فائز ہیں, ان کو تو عصمت کی منزل پر نہیں پہنچا سکتے, یہ پوسیبل نہیں کہ ان کو عصمت کی منزل پر پہنچائیں, تو کیا کرو, دوسرا آسان راستہ یہی ہے کہ رسول کے مرتبے کو کم کر دو تاکہ یہ رسول کے برابر برابر میں لڑنے لگے. چنانچہ یہی کام انہوں نے کیا, ایک حدیث کی رسی بنائی انہوں نے, باقاعدہ پورا چیپٹر قائم کیا کہ ان لوگوں پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے, اس کے بعد ایک چیپٹر بنایا, اس چیپٹر کے آخر میں حدیث بنائی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں کسی پر لعنت کروں اور وہ لعنت کا مستحق ہوگا تو اس کو لعنت جائے گی, اور اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوگا تو اس کو لعنت نہیں پہنچ سکتی, اس کو تو ثواب ملے گا. اب دیکھیں کیسی کیسی باتیں انہوں نے اپنے بڑوں کو بچانے کے لیے اپنی کتابوں میں لکھی, کہ رسول تو لعنت کر رہے ہیں مگر رسول کی لعنت نہیں, ان کو ثواب. عجیب بات ہے, اذان محترم, ان ساری باتوں کو پڑھنے کے بعد انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ کیا کیا ہے مسلمانوں نے, ان کے علماء نے کیا کیا ہے کہ دین کا بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی ہے, یہاں تک کہ معصوم ہستیوں کو بھی انہوں نے نظر انداز نہیں کیا. سر آپ نے محمد عالم جبکہ ان ہستیوں کی عدالت کا معیار کیا تھا, ان ہستیوں کی عدالت کا معیار دیکھ کر اللہ کی عدالت کو انسان سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کیسا عادل ہوگا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, مولا کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب خلافت ان کو ملی تھی, ظاہری خلافت ان کو ملی تھی اور بیت المال کو تقسیم کرتے تھے, میں نے اس واقعہ بھی بیان کیا تھا کہ سب کے برابر, سب کے درمیان برابر بیت المال تقسیم کیا جاتا تھا, سب کو برابر برابر حصہ دیا جاتا تھا, مگر ایک اور طریقہ مولا نے اختیار کیا ہوا تھا. برادران اہل سنت کے ایک بڑے جگر عالم دین ہیں علامہ جلال الدین سیوطی, انہوں نے کتاب لکھی ہے تاریخ الخلفاء, انہوں نے خلفاء کے حالات لکھے ہیں. امیر المومنین کے حالات میں وہ جملہ لکھتے ہیں کہ بیت المال تقسیم کرنے کے بعد امیر المومنین بیت المال میں خود جھاڑو لگایا کرتے, خود بیت المال میں جھاڑو لگایا کرتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کوفہ والوں کو بلایا, اچھا کوفہ کو مولا نے سات ضلعوں میں تقسیم کر دیا تھا, اچھا کیا کہتے ہیں اس کو, ہمارے جو تقسیم ہے اس میں پہلے صوبہ آتا ہے, پھر شہر آتا ہے, پھر ضلع آتا ہے, یا تحصیل آتی ہے, جی صوبے کا ڈویژن, ہاں صوبے کا ڈویژن, چلیں ٹھیک ہے, یہ ذرا بہتر ہے. چلیں میری معلومات میں آپ نے اضافہ کیا, بہت شکریہ, ان کے لیے ایک بابا جو بند کرواتا ہوں. صوبے کے بعد ڈویژن آتا ہے, مولا نے کوفہ پروونس کو سات ڈویژن میں تقسیم کر دیا تھا اور ہر ایک کا ایک جو ڈویژنر ہوتا ہے ایک مقرر کر دیا تھا. حاضر مستقبل بیت المال آیا مولا کے پاس, جب بیت المال آیا تو ان ساتوں کو مولا نے بلایا, کیونکہ کوفہ والوں کو تقسیم کرنا تھا, زیادہ ساتوں کو بلایا اور ساتوں کو برابر برابر بیت المال میں سے حصہ دے دیا اور کہا کہ تم جا کے بیٹھ لینا, انہوں نے حصہ دے دیا چلے گئے. مولا کا طریقہ کار کیا تھا, طریقہ کار کیا تھا کہ وہ بعد میں بیت المال میں گھر دیتے تھے زیادہ خود. عجیب بات ہے, ہمیں اگر مسجد میں جھاڑو دینا پڑے تو ہم شرمانے لگتے ہیں, بولے جھاڑو دینا ہمارا کام, ہمیں اگر مدرسے میں جھاڑو دینا پڑے تو ہم شرمانے لگتے ہیں, ارے یہ ہمارا کام ہے, ہم کریں گے جھاڑو کا شرمارے ہوئے. مولا خود جھاڑو پکڑ کے بیت المال میں جھاڑو دے رہے, مسجد میں نہیں, مولا خود بیت المال میں جھاڑو دے رہے, جھاڑو دے رہے تھے بیت المال میں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک روٹی کا ٹکڑا جھاڑو دے کے دینا ہم کو مل گیا, روٹی کا ٹکڑا پکڑا, جیسے روٹی کا ٹکڑا ملا ان ساتوں نے پھر دوبارہ واپس بلایا, سات ڈویژن کے تھے ان سب کو واپس بلایا, اس روٹی کے سات ٹکڑے کیے اور ساتوں کو ایک ایک ٹکڑا الگ الگ کیا. آپ یہ معیار دیکھ رہے ہیں, کیا معیار قائم کر رہی ہے, کس انداز سے عدالت کا معیار قائم کر رہے ہیں؟ اگر پروردگار کے جانب سے بھیجے ہوئے یہ انبیاء اور ائمہ عدالت کا ایسا معیار قائم کر رہے ہیں تو پروردگار عدالت کا معیار قائم کرے گا، وہ جب عدالت لگائے گا تو کیسی خطرناک عدالت ہوگی؟ زیادہ تر کس طرح کی خطرناک عدالت ہوگی؟ وہ کہ ذرہ ذرہ ایک ایک ذرے کا انسان کو حساب دینا ہوگا، ایک ایک ذرے کے بارے میں انسان جواب دہ بن جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے بہت ہی زبردست قسم کے جلدے والے کے دین سے غالباً علامہ مجلسی کا واقعہ ہے۔ علامہ مجلسی ایسے عالم دین ہیں کہ اگر ان کے زندگی کے دنوں کو کاؤنٹ کیا جائے اور ان کی کتابوں کے صفوں کو کاؤنٹ کیا جائے، دونوں کو کاؤنٹ کریں تو زندگی کے دنوں اور صفوں کو کاؤنٹ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک دن میں انہوں نے ہزار ہزار صفحے لکھے ہیں۔ جبکہ پیدا ہوتے ہی انسان لکھنا شروع نہیں کر دیتا، بچپنے میں انسان لکھنا شروع نہیں کر دیتا۔ اتنی خدمت کی ہے دین کی، سب سے بڑی کتاب جہاد الانوار انہوں نے لکھی اور تمام افسانوں کی حدیثوں میں انہوں نے اس میں بنا دیا۔ یہ علامہ مجلسی کے داماد تھے، وہ بھی عالم دین تھے۔ ایک مطلب دونوں میں معاہدہ ہو گیا کہ دیکھو ہم میں سے جو پہلے جائے گا اس دنیا سے وہ وہاں کے حالات سے آگاہ کرے گا کہ وہاں کیا ہوا، اس پر کیا دیں گے۔ دونوں میں معاہدہ ہو گیا، اگر میں پہلے گیا تو میں، تم پہلے گئے تو تم، وہاں کے حالات میں ہمیں آگاہ کرنا۔ چنان جا اللہ نے جس کا انتقال ہو گیا، بزرگ تھے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا تو ان کے داماد انتظار کرتے رہے کیا آپ آئیں گے تو سر اور بتائیں گے کہ وہاں کے حالات کیا ہوں۔ ایک دن گزر گیا نہیں آئے، دوسرے دن گزر گیا نہیں آئے، تین دن گزر گیا نہیں آئے، ہفتہ دو ہفتہ گزر گئے نہیں آئے، پتہ ہی نہیں، اتا پتہ ہی نہیں، مہینہ دو مہینہ گزر گیا نہیں آئے، بالکل کہیں پر اتا پتہ ہی نہیں۔ یہ اپنی طرف سے دعائیں بھی کر رہے ہیں، اپنی طرف سے بدائے بھی کر رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں، یہ عجیب بات ہے، کتنے بڑے عالم تھے، کتنی خدمت کی تھی، اور ایک چھوٹا سا وعدہ پورا بھی کر رہے ہیں، کیا بات ہے۔ ایک سال کے بعد خواب میں نظر آئے، تو جیسے خواب میں نظر آئے فوراً انہوں نے شکایت کی، کرے آپ کو وعدہ کر کے گئے تھے کہ جو کچھ ہوگا وہ آپ مجھے بتائیں گے، ایک سال ہو گیا آپ کو، ایک سال تک آپ نہیں آئے۔ کہتے ہیں آج ایک سال کے بعد مجھے فرصت ملی، ایک سال کے بعد۔ ارے کیا ہو گیا، ایسا کیا ہو گیا؟ کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں کسی جگہ سے گزر رہا تھا کہ اونٹ پر گھاس لگی ہوئی تھی اور وہ سوکھی ہوئی گھاس تھی، تو سوکھی ہوئی گھاس میں آپ جانتے ہیں کہ سوکھی ہوئی گھاس میں وہ خلال کے تنگے موجود ہوتے ہیں، تو نکالے اور خلال کرنے لگنا آسانی سے، سوکھی ہوئی گھاس میں اس طرح کے تنگے بہت ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کھانا کھا کے باہر نکلا ہوا تھا، وہاں سے وہ اونٹ گزرا تھا، سوکھی گھاس تھی، اس میں خلال کے تنگے نظر آ رہے تھے، میں نے چلو ایک خلال نکال لیتا ہوں، وہ ایک خلال میں نے نکالی تھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ایک سال تک پروردگار کی بارگاہ میں حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دیا گیا۔ یہ عدالت پروردگار کی عدالت کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اسی لیے ہمیں دعاؤں میں سکھایا گیا ہے کہ خداوندا اپنے عدل کے ذریعے سے ہم پر فیصلہ نہ کرنا، اپنے لطف و کرم کے ذریعے سے ہم پر احسان کرنا۔ یہ باقاعدہ طریقہ میں سکھایا گیا ہے کہ اس انداز سے زندگی بسر کرنی، طریقہ کار ہمارے ائمہ کا جن کے ہم فالوور ہیں ان کا اس انداز سے رہا تھا کہ وہ تمام ملنے جلنے والوں کے ساتھ یہ کیفیت کیا کرتے، یہاں تک کے یہاں تک کے جہاں کوئی شاہدہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ظلم کرے گا، کوئی انسان بھی نہیں ہوتا تھا ظلم کرے گا، مگر ذرا سا ڈاؤٹ ہوتا تھا ائمہ منع کر دیتے تھے کہ خبردار یہ والا کام کرنا، دوسروں کو منع کر دیتے۔ میں آخری مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میری گفتگو بالکل آخری منزل میں پہنچ گئی۔ امام جین العابدین علیہ السلام کے بعد ایک ان کا اپنا غلام ایک مطلب آیا، مگر اس غلام کو انہوں نے آزاد کر دیا تھا، چنانچہ امام کا غلام نہیں رہا تھا، آزاد ہو گیا تھا، آزاد ہو گیا تھا، اس نے اپنے بزنس شروع کر دیے تھے، یعنی وہ خود پیسے والا ہو گیا تھا، اس کے اپنے غلام ہو گئے تھے، اس کے اپنی کنیزیں ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ میں امام کے پاس آیا اور کہا کہ فرزند رسول آپ میری سفارش کریں، وہ فلاں جگہ کا جو گورنر ہے نا، اس گورنر سے آپ میری سفارش کریں کہ وہ اپنے علاقے کا مجھے کمشنر بنا دے۔ میں آج کی لینگویج استعمال کر رہا ہوں. اس گورنر کو آپ لیٹر لکھیں کہ وہ مجھے اپنے علاقے کے ایک علاقے کا کمشنر بنا دیں. اگر آپ یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ علاقہ ٹھیک نہیں ہے, دوسرا علاقہ ٹھیک ہے, تو آپ مجھے وہاں کمشنر بنا دے. وہ تو آپ میری سفارش کریں گے وہاں کمشنر بنا دیں. انہوں نے کہا میں سفارش نہیں کروں گا. کون نام؟ جو بھی ان کے در پر آیا خالی ہاتھ نہیں گیا. ان کے در پر آنے والے کبھی خالی ہاتھ یہ نہیں بھیجا کرتے تھے, ہمیشہ دے کے بھیجا کرتے تھے. چنانچہ یہ کہہ رہا ہے کہ خالی کی سفارش میری کر دیجیے کہ وہ مجھے بنا دے. اچھا امام سفارش کر دیتے فوراً اس کو کمیشن بنا دیا جاتا, کوئی مسئلہ نہیں تھا, مگر امام نے منع کر دیا. اور چھوٹے چھوٹے کام امام نے اپنی زندگی میں کیے اور بالکل غیر معروف قسم کے لوگوں کے, انتہائی چھوٹے چھوٹے لوگوں کے امام نے کام کر دیے. آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ ایک مرتبہ امام نے لگا نہانے کے لیے حمام میں گئے تھے اور حمام میں ایک آدمی پہلے سے نہا رہا تھا. اس کے پاس ایک شیشہ تھا جس سے بدن صاف کیا جاتا ہے. اس نے امام کے آگے سما دیا کہ لو اور میری پشت کا حصہ صاف کرو. امام نے پکڑ لیا. عجیب بات ہے, امام نے پکڑ لیا, صاف کرنے لگے. جب حمام کا مالک آیا اس نے ایسی ڈانٹ بلائی تو ارے تم کیا کرتے ہو, تم جانتے نہیں ہو کون ہے, یہ اولاد رسول ہیں, امام اضافہ ہوں, تمہیں ان سے امام لیا. وہ بھی کانپنے لگا, ہاتھ جوڑنے لگا. لیکن امام نے کہا نہیں کیا ہے, مومن بھائی مومن بھائی کے کام نہیں آئے گا تو کس کے کام آئے گا. تو یہ ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے آئینہ تیار رہتے تھے. مگر اب اس نے کہا کہ سفارش کرنا, میں سفارش نہیں کروں. یہ چلا گیا. دوسرے دن فرق کرتے واپس آیا اور یہ سوچ کے آیا کہ شاید امام مجھے اس نے منع کیا ہوگا کہ میں اگر وہ عہدہ حاصل کر لیتا ہوں تو میں ضرور کروں گا, میں ذاتی کروں گا. یہاں جا یہ امام کے پاس آیا اور کہا کہ نہیں فرزند رسول, آپ مجھے اس عہدے پر کی سفارش کریں, میں انشاءاللہ کوئی چھٹی نہیں کروں گا, کوئی ذاتی نہیں کروں گا. امام نے کہا میں کوئی سفارش نہیں کروں گا تمہاری. اچھا امام سفارش کیوں نہیں کر رہا ہے, ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ کہ جو بعد کے سارے ائمہ ہیں ان کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں, پوری ہسٹری اگر آپ پڑھیں تو آپ کو وجہ پتا چل جائے گی کہ ائمہ کی جانب سے گورنمنٹ جاب پر پابندی تھی. گورنمنٹ کے جاب کرنا حرام تھا. ائمہ کبھی بھی گورنمنٹ جاب کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. اور جو ائمہ نے یعنی چوتھے امام سے لے کر آپ کو گیارہویں امام تک یہ سلسلہ ملے گا, گیارہویں امام تک ان کے پاس جو بھی گیا اور گورنمنٹ جاب کی اگر بات کی تو انہوں نے فوراً منع کر دیا. سوائے چند گنتی اپرادھ کو ان کو اجازت دی تھی اور ایک خاص ریزن تھا, اس کو خاص ریزن کی وجہ سے ان کا دو تین اپرادھ کو اجازت دی تھی, باقی کسی کو اجازت نہیں تھی. گورنمنٹ جاب حرام ہے, حرام ہے, حرام. اچھا چوتھے امام سے لے کے گیارہویں امام تک سارے امام جب گورنمنٹ جاب کی ممانعت کر رہے ہیں, حرام کا حکم دے رہے ہیں, تو بعد میں آنے والے ہمارے جتنے مجتہدین ہیں ان کا فتویٰ بھی یہی بنا کہ گورنمنٹ جاب حرام نہیں کر سکتے. ہاں موجودہ مجتہدین نے کچھ ایک جسے آیت اللہ سیستانی ہے انہوں نے ایک ایکسپشن نکالا ہے. وہ ایکسپشن کیا نکالا ہے کہ گورنمنٹ جاب آپ فقط اور فقط اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ آپ کا ارادہ یہ ہو کہ گورنمنٹ جاب حاصل کرنے کے بعد میں مومنین کی خدمت کروں گا. فقط اس صورت میں گورنمنٹ جاب کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ گورنمنٹ جاب کرنے کی ضرورت ہے. تو گورنمنٹ جاب کا اصل مقصد کیا بنا کہ جتنے مومنین ہیں اگر ان کو کوئی پرابلم ہوا, ان کو کوئی پریشانی ہوئی تو میں ان کی پریشانی دور کروں گا. پیسے لے کے نہیں, پیسے لے کے تو کبھی کر رہے ہیں. جو بھی آیا ان کی میں خدمت کروں گا. اگر یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے, اگر یہ اہل بیت کا ماننے والا ہے تو سب سے پہلے اس کی خدمت کروں. اگر یہ نیت ہے تو گورنمنٹ جاب کرنے کی اجازت ہے, ورنہ گورنمنٹ جاب کرنے کی اجازت آج بھی اجازت نہیں. سمجھ گیا آپ؟ چوتھے امام کا آیا اور چوتھے امام نے منع کیا. آخری میں تو آیا کہا میں آپ کے سامنے آخری بات پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جاب حاصل کرنے کے بعد میں کسی پر ظلم کروں گا تو جیسے یہ کام کروں میری بیوی کو طلاق ہو جائے, میرے سارے غلام آزاد ہو جائے, میرا سارا کاروبار رائے خدا میں خرچ ہو جائے. تو اب تو آپ اتنا ہی نا کہ اب میں ظلم نہیں کروں گا. کتنی بڑی ضمانت دی تھی اس نے. بیوی کے طلاق کی بات کر رہا ہے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جیسے کام کروں گا بیوی کو طلاق ہو جائے, اس سے بڑی بات اب کیا ہو سکتی ہے؟ یہ جملہ سننے کے بعد آپ کو معلوم ہے امام نے کیا اس کے لیے ایک بات کہی؟ ایک مرتبہ آسمان کی طرف نگاہوں کو اٹھایا اور کہا کہ آسمان کو ہتھیلی پر اٹھانا آسان ہے اور سرکاری ملازمت حاصل کرنے کے بعد جو نہ کرنا وہ مشکل ہے. اس لیے میں تمہاری اس بات کی سفارش نہیں کی, آخر تک اندازہ کیا سکتا ہے کہ اگر یہ ظلم کرتا تو کتنا کرتا, کیا ظلم ہو جاتا. بھائی وہ اتنی بڑی ضمانت دے رہا ہے کہ اگر ایسا ہو تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے تو یقیناً یہ ظلم نہیں کرتا اپنی طرف سے. مگر اس کے باوجود اگر شائبہ بھی ہو جائے ظلم کا تو اس کی اسلام میں اجازت نہیں, کہیں پر بھی اجازت نہیں. اب کچھ باتیں ہیں جس کا تذکرہ ہوتا رہے گا, مگر ایک آخری جملہ سن لیجیے. اگر سرکاری ملازم کو اس طرح سے فقط ظلم کے شائبے کی وجہ سے اجازت نہیں ہے تو کیا ہمیں اپنے گھر میں ظلم کرنے کی اجازت مل جائے گی؟ اپنے گھر میں کہ بہو ساس پر ظلم کرے اور ساس بہو پر ظلم کرے, اب تو دونوں کا نام لینا پڑتا ہے, وہ زمانہ ختم ہو گیا کہ فقط ساس بہو پر کرتی. آج کل تو بڑے عجیب عجیب لطیفے بن گئے ہیں. ایسا ہوا کہ ایک خاتون نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی, شادی کرنے کے بعد شادی سے پہلے وہ ہنسی ہنسی موٹی تھی, جب بیٹے کی شادی کر دی تو اسمارٹ بن گئی. تو ہمارے زمانے میں زیادہ تھا بڑی اسمارٹ بن گئی, اسمارٹ بن گئی. وہ تو کسی نے پوچھا کہ وہ معاملہ کیا ہے, کہا کہ بیٹے کی شادی کر دی ہے نا, پہلے ظلم نہیں ہوتا تھا اب ظلم ہو رہا ہے, الٹا معاملہ. یہ سارے معاملات اپنے ہیں. تو اگر اپنے گھر میں یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے, باپ بیٹے کا زیادہ خیال رکھے بیٹی کا خیال نہ رکھے, یا الٹا کرتے بیٹی کا خیال رکھے بیٹے کا خیال نہ رکھے, یہ تو سراسر ظلم ایسا ہے کہ جو ماتھے والے کہنے کے بھی جاتی گئے. وہاں تو فقط شاید تھا اور وہاں منع کر رہے تھے کہ خبردار ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں. یہاں تو ہمارے فیملی کے ممبر, ہمارے گھر والے, ہمارے خاندان والے, وہ خود تسلیم کریں گے بھائی جاتی ہو یہ تو ظلم ہو, کیونکہ یہ سارا ظلم معاف ہو جائے گا, اس کی اجازت مل جائے گی. اسلام یہ سوچنا پڑے گا, ایک حلال کے لیے ایک سال تک اللہ مجلسی جیسے آدمی کو کھڑا رہنا پڑتا ہے پروردگار کی بات. تو اگر وہ سب ظلم پر ظلم پر ظلم کیے چلا جا رہا ہے تو تیار ہو جائے کہ پروردگار کی بارگاہ میں کتنا کھڑا ہونا ہوتا ہے. اور یہی منزلیں ہیں کہ جہاں آئمہ کی ان تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ ان پر ہمیشہ سخت ترین مسائل کھائے گئے. اس لیے کہ فقط یہ نہیں تھا کہ ظلم نہیں کرتے تھے, نہیں, یہ ظلم نہیں کرنے دیتے تھے. اصل مسئلہ یہ تھا کہ ظلم نہیں کرنے دیتے تھے. آج پانچویں کی شب آ گئی. آپ جانتے ہیں کہ مختلف شہدا کا تذکرہ ہوتا ہے, مگر میں آپ کی توجہ ایک دوسری جانب کی ذرا مبذول کرانا چاہتا ہوں. دوسری محرم کو حسینی قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا تھا. جیسے یہ قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا ہے, ایک کے بعد ایک یزیدی لشکر کربلا کے میدان میں آنا شروع ہوا. اور جانتے ہیں کہ یہ جو لشکر آ رہے تھے, کوئی 2000 کی تعداد میں ہے, کوئی 10000 کی تعداد میں ہے, کوئی 5000 کی تعداد میں ہے. آپ میں سے جو بزرگ ہیں وہ تو جانتے بھی ہوں گے, جنہوں نے یہ نظر دیکھا ہوگا کہ اگر 15-20 گھوڑے ایک ساتھ کر رہے ہوں تو زمین ہل جاتی ہے, زمین کانپنے لگتی ہے. جہاں 10000 گھوڑے ایک ساتھ آئیں تو کربلا کی زمین دہلنے لگتی تھی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ بچے بیچارے ڈر جاتے تھے, اتنا بڑا لشکر آیا. اور وہ جو گھوڑوں کے چیز میں چلانے کی آواز ہوتی تھی وہ اپنی جگہ پر. تو اب تیسری تاریخ, چوتھی تاریخ, پانچویں تاریخ مسلسل لشکر پہ لشکر آئے چلے جا رہے ہیں, یزیدی لشکر. اور ہر مرتبہ بچے سہم جاتے ہیں, بیویاں سیدانیاں ڈر جاتی ہیں, خوفزدہ ہو جاتی ہیں. چنانچہ زینب اپنے بھائی سے کبھی کبھار پوچھا کرتی تھی
کہ بھائی یہ لشکر آ رہا ہے یہ کس کا لشکر ہے, تو بتایا جاتا ہے کہ یہ خونی کا لشکر ہے. زینب کا سر جھک جاتا تھا. پھر ایک بہت بڑا لشکر آیا, پوچھا بھائی یہ کس کا لشکر ہے, کہ یہ شمر کا لشکر ہے. بہن زینب کا سر پھر جھک جاتا تھا. پھر اسی طرح سے ایک بہت لشکر جھگڑا آیا, بہت بڑا لشکر آیا. پھر ایک مرتبہ سوال کیا کہ بھائی یہ کس کا لشکر ہے, تب حسین نے جواب دیا کہ یہ عمر فاروق کا لشکر ہے. بس اب زینب سے برداشت نہیں ہوا. ایک جملہ حسین سے کہا کہ بھائی کس بھری دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی مدد کے لیے آئے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ زینب کے دل کی آواز, ان کے درد کی آواز کیسی ہے. بھری دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی مدد کے لیے آئے. مولانا نے سر جھکا کے کہا بہن زینب, تم نے بابا کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور تم نے بھائی کا زمانہ بھی دیکھا ہے, تمہیں تو معلوم ہے کہ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. اب زینب اپنے بھائی کو مخاطب ہو کے کہتی ہیں کہ بھائی کوئی مدد کے لیے آئے یا نہ آئے, مجھے ایک پر بھروسہ ہے, اگر انہیں بلایا جائے گا تو ضرور آئیں گے. کون؟ حبیب ابن مجاہد. حبیب ابن مجاہد. چنانچہ بہن کے کہنے پر اب بھائی نے خط لکھا. حبیب ابن مجاہد کو خط لکھا ہے, قاصد کو بھیجا. امام کربلا میں ہیں, حبیب کوفہ میں. یہ قاصد کربلا سے خط لے کے کوفہ شہر میں جاتا ہے. حالات بہت ہی خراب ہیں کوفہ شہر میں. ہر طرف جاسوسی کا نظام پھیلا ہوا ہے, ہر طرف حکومت کے جاسوس کھڑے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ایسا مل جائے کہ جو حسین کا ساتھ دینے والا ہو. اب یہ جاسوس کا جو نظام انہوں نے پھیلایا تھا, ان جاسوس کے نظاموں کو, اس نظام کو توڑ کر حسین کا قاصد ٹھیک حبیب کے گھر تک پہنچ گیا. یہ آپ قاصد کی فراست سمجھیے, یہ اس کی قابلیت سمجھے کہ ان سارے جاسوسی کے نظام کو توڑ کر وہ حبیب ابن مجاہد کے گھر تک پہنچ گیا. صبح کا وقت تھا, حبیب اپنی بیوی کے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے. ایک مرتبہ نوالہ دلگیر ہوا. حبیب کی بیوی نے کہا کہ کوئی ہمیں یاد کر رہا ہے, کوئی ہمیں پکار رہا ہے. بس اتنی دیر میں ان کا کوئی باغ ہوا, دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا. حبیب نے پوچھا کون؟ آنے والے نے وہیں سے جواب دیا, انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ ناشتہ کرتے کرتے حبیب اپنی جگہ سے اٹھے اور دوڑے دروازے کی طرف. دروازہ کھولا, ارے تو میرے مولا کا قاصد ہے سید کا, مولا کا خط لے کر آنا. حبیب نے وہ خط لے لیا. خط پڑھا بعد میں, پہلے خط کو کر کے رکھا, اس کو آنکھوں سے لگایا, بولا دیا میرے آقا کا خط ہے, میرے مولا نے مجھے خط لکھا ہے. یہ سارے امور انجام دینے کے بعد اب جو حبیب نے خط کھولا تو ایسا لگتا ہے کہ آقا حسین نے خط بڑی جلدی میں لکھا ہے اور بہت مختصر سے دو جملے لکھے ہیں. من حسین ابن علی الى حبیب ابن مجاہد, یہ خط حسین ابن علی نے حبیب ابن مجاہد کے لیے لکھا ہے. اے حبیب, میں تیرے علاقے میں آ گیا ہوں, لشکر یزید نے مجھے گھیرے میں لے لیا ہے, آدھا نے مجھے نرغے میں لے لیا ہے. اس کے بعد جو جملہ لکھا تھا اس جملے نے تو حبیب کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اے حبیب, اس کے باوجود میں تجھے زحمت نہ دیتا, مگر کیا کروں, میرے ساتھ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں بھی ہیں. فاطمہ زہرا کی بیٹیوں کا نام سننا تھا. ایک مرتبہ حبیب کربلا کا رخ کرتے ہیں, جھکوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں لبیک یا ابن رسول اللہ, لبیک, ارے میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. بس عزیزو یہ خط لیا اور خط لینے کے بعد اندر آئے. بیوی نے پوچھا کس کا خط ہے؟ کہ میرے آقا کا خط ہے, حسین کا خط ہے. کہ اچھا کیا لکھا ہے؟ کہ لکھا ہے کہ مجھے اپنے پاس بلا رہے ہیں اور مجھے وہاں آنے کے لیے کہہ رہے ہیں. بیوی پوچھتی ہے تو تم نے کیا سوچا؟ کہ سوچ رہا ہوں کہ اگر میں چلا گیا تو تمہارا گھر تباہ و برباد کر دیا جائے گا, تمہارا سارا مال چھین لیا جائے گا,
تمہیں قیدی بنا دیا جائے گا. یاد رکھیے کہ حبیب اسلام کے جملے بڑی احتیاط سے استعمال کر رہے ہیں, اس لیے کہ جاسوسی کے نظام میں نہیں پتا کہ کون جاسوس ہے, ممکن ہے کہ گھر کے اندر بھی جاسوس موجود ہوں. زیادہ بڑی احتیاط سے اس طرح کے جملے استعمال کر رہے ہیں کہ تیرا مال چھین لیا جائے گا, تیرا گھر خراب کر دیا جائے گا, تجھے قیدی بنا دیا جائے گا. ایک مرتبہ گوزا نے مخاطب ہو کے کہا گیا ہے, حبیب مجھے منظور ہے کہ میرا سارا مال چھین لیا جائے, میرے گھر کو تہس نہس کر دیا جائے, مجھے قیدی بنا کر جیل میں ڈال دیا جائے, مگر مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ تو خود رسول کی مدد کو نہ جائے. اور حبیب سمجھے کہ نہیں اس میں گنجائش موجود ہے, مگر پھر حبیب نے احتیاط سے کام لیا اور اس سے کہتے ہیں کہ تم تو جانتی ہو کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں, ارے چلنے کی طاقت نہیں ہے, تلوار کیسے چلاؤں گا, تلوار چلانے کی طاقت نہیں ہے. یہ ساری باتیں جب روزہ کے سامنے بیان کی, ایک مرتبہ حبیب کی روزہ یہ سارا منظر برداشت نہ کر سکی, اب کہتی کچھ نہیں ہے, اپنی جگہ سے اٹھی. اٹھنے کے بعد جو برکہ اس نے پہنا تھا وہ اٹھا کے حبیب کے چہرے پر مارا, اور مارنے کے بعد فرزند رسول سے مخاطب ہو کے کہتی ہے, فرزند رسول کاش خدا نے مجھے مرد بنایا ہوتا تو میں آپ کی مدد کو آتی. اگر یہ بدل دو یہ جملے جب حبیب نے سن دیے تو ایک نہ جب آپ نے روزے کو تسلی دی کہ تم فکر نہ کرو, تم گھبراؤ نہیں, میں اپنی داڑھی کو اپنے سر کے خون سے رنگین کروں گا اور فرزند رسول کی مدد کو ضرور چاہوں گا. یہ کہہ کر غلام کو تیار کیا, ایک گھوڑا غلام کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ جاؤ اوپر شہر سے باہر میرا انتظار کرو, ابھی دن کا موقع ہے, رات کی تاریخی میں وہاں پہنچ جاؤں گا. غلام نے گھوڑا دیا, شہر سے باہر بڑے احتیاط کے ساتھ وہ نکلا اور ایک مقام پر پہنچ کے وہ انتظار کرنے لگا. حبیب کو وہاں پہنچتے پہنچتے بہت دیر ہو گئی, رات کی تاریخی چھا چکی تھی, حبیب کو پہنچتے پہنچتے بہت دیر ہو گئی. جب وہاں پہنچا تو حبیب نے بڑا عجیب منظر دیکھا, ارے حبیب کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ایک مرتبہ غلام گھوڑے کی کانوں میں آستان ڈال کر, گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال کر اس کے کان میں کہہ رہا ہے, اے میرے آقا کے گھوڑے تو فکر نہ کر, اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تجھ پر سوار ہوتا سرنگ رسول کی مدد کو دکھاؤں گا. حبیب کہتے ہیں خدا بندہ کیسا زمانہ آ گیا ہے کہ غلام کو مدد کرنے کے لیے تیار ہیں مگر آزاد آقا کی مدد کو تیار نہیں. ایک مرتبہ پہنچے پری غلام سے کہا کہ جا اب میں نے تجھے آزاد کیا, تیرا کام ختم ہوا. غلام ایک مرتبہ ختم نہیں پڑا, آقا ابھی تو کامیابی کا موقع ہے, ابھی تو سعادت کی منزلیں ملی ہیں اور آپ مجھے آزاد کر دیں. نہیں نہیں میں آپ کے ساتھ چلوں گا, میں بھی یہ شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں. حبیب نے اپنے پیچھے غلام کو بھی گھوڑے پر سوار کر لیا اور یہ دونوں نکلے بچے بچاتے منزل طے کرتے تھے. پھر آخر کسی طرح سے کربلا کے میدان میں پہنچ گئے. جیسے ہی کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں ایک مرتبہ تقدیر کی آوازیں بلند ہونے لگی. یہ آوازیں حسینی لشکر کی تھی, لہٰذا حسین کے لشکر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. آوازیں تقدیر کی جب زیادہ بلند ہونا شروع ہوئی تو زینب نے خدا سے بلایا تو پوچھا کہ کیا بات ہے, لشکر کی آوازیں کیوں بلند ہو رہی ہیں؟ خدا نے کہا آپ کو معلوم ہے آپ کے بھائی کا ایک دوست حبیب ابن مظاہر وہ آپ کے بھائی کی مدد کے لیے آیا ہے. تو یہ سننا تھا کہ زینب نے ایک مرتبہ پیغام بھجوایا حبیب ابن مظاہر کو, یہ پیغام لے کر آیا. جب حبیب ابن مظاہر کے قریب پہنچا اس نے کہا کہ حبیب تو بڑا ہی خوش نصیب ہے, ارے تو بڑے مرتبے والا ہے, آج تانیہ زہرا نے تجھے سلام بھجوایا ہے. تو یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ حبیب گھوڑے سے نیچے اترے, زمین میں کربلا کی خاص اپنے سر کا ڈالا اور کا خدا بندہ یہ کیسا زمانہ آ گیا ہے, ارے کائنات کی ایسی ہستی جو پوری کائنات کی مالک ہو وہ ایسے غلام کو غلام دیتا ہے, یہ کیسا.
اب آخری منزل آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، تو کیوں ختم ہوئی؟ عزیزو، جب مارکہ کربلا ہوا تھا تو مسلم ابن اوسجا، یہ پہلے شہید ہوئے تھے، مسلم ابن اوسجا کا 120 برس کا ڈسٹینس تھا، یہ جب شہید ہوئے تو کربلا کے میدان میں ایریاں رگڑ رہے تھے، حبیب ان کے پاس پہنچے تھے، ان سے پہلے حسین ان کے پاس پہنچے تھے، لیکن جیسے ہی حبیب پہنچے تو حبیب نے حسین مسلم سے مخاطب ہو کے کہا، کیا ہے مسلم، تم ایک منزل کی طرف جا رہے ہو، اگر ہمیں یہ امید ہوتی کہ تمہارے پاس زندہ باقی رہیں گے تو ضرور تم سے کہتے کہ تم سے وصیت کر لو اور تمہاری وصیت پر ہم عمل کرتے، مگر تم تو جانتے ہو کہ ہم تمہارے پیچھے پیچھے اسی منزل چلا رہے ہیں، مگر اس کے باوجود اگر تم وصیت کرنا چاہو تو کر لو۔ مسلم ابن اوسجا 120 برس کا پورا صحابی کربلا کے میدان میں اتنا زخمی ہے کہ رگڑ رہا ہے، سارے جسم سے خون بہ رہا ہے، مگر اس کے باوجود اپنی طاقت کو جمع کرنے کے بعد ایک مرتبہ شہادت کی انگلی کو اٹھایا اور حسین کی طرف اشارہ کیا، اے حبیب، میں تجھے فضل کے رسول کی وصیت کرتا ہوں، انہیں حبیب کا خانہ چھوڑنا۔ حبیب نے کہا، خدا کی قسم، میں تیری وصیت
الا ولعنة الله على القوم الظالمين، فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے کربلا والوں کی مصیبتوں کا واسطہ، ہمارے ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا کرنا۔ پروردگارا، خان والے اس مطہرت کے چاہنے والے جہاں جہاں موجود ہیں، ان تمام کو آفات سماجی اور ان کو محفوظ کرنا، ان کی جان و مال و ناموس کی حفاظت کرنا۔ پروردگارہ، ہمیں صحیح معنوں میں عداداری کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا کرنا۔ پروردگارہ، عداداری کے مراسم میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کو درگزر کرنا، زمانے کے امام کو ہم سے راضی کر دے۔ پروردگارہ، انتقام آل محمد کے لیے قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل کرنا، اور ہم سب کو ان کے آوان و انکار میں شامل کرنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم۔ Thank you.